بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، پانچویں پارے کے آدھے پر جہاں سے آج پڑھا گیا ہے، اللہ تعالی نے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں. ایک بات یہ فرمائی ہے کہ کسی مسلمان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ مسلمان سے نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو وہ غلطی سے ہوگا، یعنی غلطی سے ہی مار سکتا ہے، ورنہ ایمان والے کو مارنا بہت بھاری جرم ہے، بہت بھی بہت بڑا گناہ ہے. غلطی سے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ شکار کر رہے تھے، مارا ہرن کو، لگ گیا آدمی کو، ایسا. اور اگر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو دو غلطیاں اس میں پائی جاتی ہیں، دو کمیاں. ایک یہ کہ اللہ کی جان کو ضائع کیا، اللہ کا حق ہے. اور ایک یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کا حق ضائع ہوا، اس کی بھی تلافی کرنی ہے. تو تلافی دو طرف سے کرنی پڑتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک بندوں کی طرف سے. اللہ کی طرف سے تلافی یہ ہوتی ہے کہ غلام کو آزاد کرو، اور بندوں کی طرف سے تلافی یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کی دیت دو. دیت کہتے ہیں اس کا بدلہ، اس کی قیمت. ایک آدمی کی قیمت جو مقرر کی جائے گی جس زمانے میں، وہ قیمت دینا پڑے گا مقتول کے ورثہ کو. اسی طرح اگر کوئی غیر قوم کا آدمی، یعنی غیر مومن مارا گیا غلطی سے، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کوئی، تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا اللہ کے حق کی وجہ سے، میثاق ٹوٹ جانے کی وجہ سے، اور دوسرا مقتول کے ورثہ کو دیت دینا. اگر کسی آدمی کو غلام آزاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اپنے اس غلطی کے کفارے کے لیے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا. بندوں کے حق سے دیت دینا ہے، جو بندوں کا، جس آدمی کو مارا ہے اس کا، بندوں کا جو حق متعلق ہوا اس کی وجہ سے پیسے دینا ہے، اور اللہ کا جو حق متعلق ہوا اس کی وجہ سے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے. اور یہ فرمایا کہ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو مارے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی. مسلمانوں کے بارے میں ایک بات یہ فرمائی کہ جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرے اس کو مسلمان سمجھو، جب تک کہ اس کی طرف سے اسلام کے خلاف کی کوئی بات سامنے نہ آئے. اللہ کے لیے محنت کرنے والے، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک وہ جو ایمان والوں میں بیٹھے رہتے ہیں ان میں، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہتے ہیں اپنے جان و مال سے ان میں، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. جو محنت کرنے والے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان سے، مال سے، وہ بیٹھنے والوں پر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور جو بیٹھنے والے ہیں ان سے بھی اللہ کا اچھائی کا ہی وعدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل محروم ہو جائیں گے، لیکن ان کے مقابلے میں وہ بہت بڑے مرتبے والے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے محنت کرنے والے ہیں. جہاں ہو مسلمان، جس ملک میں ہو، جس جگہ ہو، جس کنڈیشن میں ہو، جن حالات میں ہو، اس کو دین پر چلنا ضروری ہے. اگر دین پر نہیں چل سکا اور اس حالت میں وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، تو وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں، یا وہ کہیں اگر کہ ہم مجبور تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ سے ہم دین پر نہیں چل سکے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم وہاں چلے جاتے، وہیں رہنے کو کس نے کہا تھا تم کو، اللہ کی زمین میں چلے جاؤ مگر چلو دین پر. ہاں، جو بالکل مجبور ہیں، ایسے بوڑھے مرد یا عورتیں اور بچے جو تدبیر بھی نہیں کر سکتے جانے کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معذور قرار دیں گے. اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت وسعت پائے گا، گنجائش پائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر کے جائے گا اپنے گھر سے، پھر اس کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا ثواب ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ جب تم سفر کرو زمین میں تو نماز میں قصر کر لیا کرو، وہی مسافرت کے جو احکام ہیں سفر کی حالت میں۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ اگر دشمن کا خوف ہے اور لوگوں کی طرف سے فتنے کا خوف ہے تو یہ مسئلہ تھا، لیکن پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف نہ ہو تب بھی قصر کرنا ہے، خوف ہو تب بھی قصر کرنا ہے۔ پھر اگر خوف ہے خاص، میدان جنگ ہے، لڑائی کا موقع ہے، تو ایسے موقع پر نماز کو پھر بھی معاف نہیں رکھا گیا ہے، اس میں پھر نماز خوف جو ہوتی ہے اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہی ہے کہ خوف کے وقت میں اگر ایک ہی امام ہے نماز پڑھانے والا تو اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں لشکر کے، ایک حصہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے گا اور دوسرا حصہ نماز پڑھے گا قبلے کی طرف منہ کر کے، آدھی نماز اس کو پڑھائے گا امام، پھر وہ یہ جماعت چلی جائے گی دشمن کی طرف، نماز نہیں ٹوٹتی اس سے، اور وہ جماعت جو دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی تھی نگرانی کرنے کے واسطے وہ آئے گی، پھر امام اس کو دوسری رکعت پڑھائے گا، یہ اپنی پوری نماز کر کے ایک رکعت پڑھ کے بقیہ پوری کر کے چلی جائے گی، اور پھر وہ پہلی والی جماعت اپنی نماز پوری کرے گی۔ تو مگر یہ ہے کہ نماز بھی ہے جماعت بھی ہے، اس حالت میں بھی نماز بھی ہے جماعت بھی ہے۔ البتہ علماء نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے پڑنے پر سارے لوگ مصر ہوں تو یہ مسئلہ ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے تھے تو کون آدمی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا تھا، ایسا مسئلہ ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی امیر المومنین ایسا ہو جو انتہائی بزرگ ہے، مقدس ہے، جیسے اب ظاہر ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی آئیں گے، تو امام مہدی کے پیچھے کون نماز نہیں پڑھنا چاہے گا؟ یہ تھوڑی ہوگا کہ کچھ لوگ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، کچھ لوگ کسی اور کے پیچھے، یہ نہیں پڑھیں گے۔ امام مہدی تو ایسی شخصیت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو جائیں گے وہ مرتبے میں، لیکن ان کا تقدس ایسا ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ یہ امت کا آدمی ہی اس امت کی امامت کرے گا، میں پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ ہیں وہ اپنی جگہ پر پیغمبر، لیکن حضرت امام مہدی کے پیچھے ہی وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ تو جب امام ایک ہو ایسا کہ سارے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں اور خوف کا موقع ہو، تو پھر نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اپنے پہلو پر بھی، اور اطمینان کی حالت میں نماز کو خوب اطمینان سے پڑھا کرو۔ نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت مقررہ کے ساتھ، نماز جو ہے وہ فرض ہے اور وقت کے ساتھ فرض ہے۔ وقت آنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے گا تو نہیں ہوگی، وقت گزرنے کے بعد کوئی نماز پڑھے گا تو قضا ہوگی اور وقت گزرنے کا گناہ ہوگا، وقت کے ساتھ میں فرض ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ان حدیثوں پر عمل نہیں کیا جن کے اندر یہ ہے کہ آپ نماز وقت آنے سے پہلے پڑھ لے سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ایسے بیان کیا جو اس آیت کے خلاف میں نہ ہو، کیونکہ آیت سے اوپر نہیں جا سکتے حدیث سے۔ آیت کا ایک مطلب نکل رہا ہے، حدیث کا ایک مطلب نکل رہا، تو آیت کو اوورٹیک کر کے نہیں جا سکتے حدیث سے، حدیث کا پاور آیت کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ جو مضمون آیا ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو اگر سفر میں جا رہے ہیں، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لی، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لی، علماء کرام کوئی بھی نہیں مانتا، چاروں اماموں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد، نہ امام حنبل۔ بعض لوگ سمجھتے دوسرے اماموں کے پاس جائز ہے، کسی امام کے پاس جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بادب کا تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر نہیں لیا ہے، بلکہ اس کے ایک خاص مطلب پر لیا ہے۔ وہ خاص مطلب یہ ہے کہ صورتاً جمع کر سکتے آپ، صورتاً جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ ظہر کا وقت تھوڑا سا رہ جائے، مگر پڑھیں آپ ظہر کے وقت میں، اور پھر اس کے بعد میں عصر کا وقت شروع ہوتے ہی عصر پڑھ لیں آپ۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے ظہر ظہر کے آخر وقت میں اور عصر عصر کے شروع وقت میں آپ پڑھیں گے تو دونوں بظاہر قریب قریب ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ ویسا کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے، تاکہ دو دو جگہ آپ کو راستے میں ٹھہرنا نہ پڑے۔ آپ یہاں سے ڈیٹرائٹ جا رہے ہیں، سینٹ لوئس جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، راستے میں عصر اور مغرب دونوں کے لیے، ظہر اور عصر دونوں کے لیے آپ کو ٹھہرنا پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی مرتبہ آپ ریسٹ ایریا میں ٹھہریں گے اتنا راستہ کھوٹا ہوگا، دیر ہوگی، تو یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کے وقت کو مؤخر کرے اور عصر کے وقت کو معجل کر دیں صورتاً. ایسے ہی مغرب اور عشاء کا مسئلہ ہے، تو مغرب کے وقت میں عشاء نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے وقت کو مؤخر کرو، جب اس کا وقت ختم ہونے کے لیے آئے تو جب مغرب پڑھ لو، اور عشاء کا وقت داخل ہوتے عشاء پڑھ لو. ایک نشست میں، ایک ریسٹ ایریا میں دونوں نمازوں کو ایک موقع پر ادا کر کے اس کے اپنے اپنے وقت میں پھر آپ جا سکتے ہیں. یہ تو مطلب ہو سکتا ہے، بقیہ اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا اس کا، اس لیے کہ قرآن پاک میں صاف یہ ہے کہ نماز فرض ہے وقت مقررہ کے ساتھ میں، تو آیت سے زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. لوگ اس میں اتنی غلطی کرتے ہیں کہ متعدد مرتبہ جب ہمارا جماعت میں جانا ہوا تو 5 مرتبہ سے زیادہ میرے ساتھ خود ہوا، یعنی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھی اور عصر کی اقامت اس کے ساتھ دے دی اسی مسجد میں، پورے جمعہ کے مصلی عصر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جمعہ کی نماز کے فوراً بعد. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا، تو کہنے لگے بس وہ جاب پہ دیر ہو جاتی ہے تو عصر ابھی سے پڑھ کے چلے جا رہے ہیں. یہاں آپ کے ڈیٹرائٹ میں نے القریۃ العربیہ والی جو مسجد ہے اس میں 5-6 مرتبہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے ایسا، میں نے دیکھا. ظہر پڑھتے ہیں اس کے ساتھ عصر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں اس کے ساتھ عشاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہے. حدیث میں ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر دے وہ کبائر میں داخل ہو گیا، وہ گناہ کبیرہ میں وہ آدمی داخل ہو گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس لیے یہ بہت احتیاط کی بات ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے گی، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھی جائے گی، عشاء کے وقت میں عشاء. صرف حج کا ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر عرفات سے واپس ہونے کے بعد آپ مزدلفے میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ مزدلفہ جانے تک مغرب کا وقت تو باقی رہتا نہیں، وہاں کا مسئلہ ہی ویسا ہے. اس کو جہاں ایکسپشن ہوتا ہے وہ ایکسپشن ہوتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا وہاں پر نہیں ہے. عام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہوا ہے لوگوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا، اس کو بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے ہر مسلمان کو شرک والی ہر بات سے بہت احتیاط کے ساتھ میں بچنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ شرک ہے کیا، اس کی تحقیق چاہیے، اس کا علم چاہیے. تو جب تک آپ اہل علم حضرات سے علم حاصل نہیں کر لیں گے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، توحید کی قسمیں کیا ہیں، اس وقت تک جو ہے بچنا آدمی کا مشکل ہوتا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شرک بہرحال معاف نہیں ہے، اور معاف نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی پر کسی آدمی کی موت آ گئی تب معاف نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے شرک کر لیا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اللہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ مشرک گھر میں پیدا ہوا تو بھی معاف ہے، یا یہ کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذلک مرتد ہو کے مشرک ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، یہودی ہو گیا تھا، لیکن پھر اللہ نے اس کے توبہ کی توفیق دے دی تو بھی معاف کر دیا جائے گا. شرک کرنے کے بعد اگر اسی شرک کی حالت میں ایک آدمی مر گیا تب معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے معافی کی درخواست بھی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہدایت کی دعا تو کسی کے لیے کر سکتے ہیں، معافی کی درخواست نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے غیر کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے. اور دوسرے گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، جیسے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، شرک توبہ سے معاف ہوتا ہے، دوسرے گناہ بھی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسرے گناہ کی توبہ نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی آدمی کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، تو پھر یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے گا. اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ چاہیں تو معاف کر دیں گے اور چاہیں تو سزا دے دیں گے. قاعدہ سزا دینے کا ہے، لیکن اگر وہ مہربانی فرمائیں گے اور معاف کرنا چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ کسی کی سفارش سے معاف کر دیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ بندے کا کوئی عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہوگا جس سے دوسرے سارے گناہ معاف کر دیں گے. ایک ایک عمل کو قبول کر لیا جاتا ہے. جیسے حدیثوں میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت زانیہ تھی، طوائف تھی، کاروبار کرتی تھی اپنے جسم کا، لیکن ایک مرتبہ وہ راستے میں جا رہی تھی، سخت گرمی کا زمانہ تھا، پانی کے لیے اس نے ایک کنویں پر پہنچ کر پانی پیا، اور اس کے قریب میں ہی ایک کتا پڑا ہوا تھا اور پیاس سے وہ تڑپ رہا تھا، بیمار بھی تھا اور پانی کی کوئی صورت تھی نہیں. تو اس نے یہ کیا کہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اور اپنے خفین نکال کر، اپنے جوتے نکال کے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اس نے کنویں کے لیے، اور اپنے جوتے کو اس نے ڈول بنایا، اور پھر اس میں سے کنویں میں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، اس کے ساری طوائف جو ہے نا وہ طوائفیت کو معاف کر دیا اللہ نے. جب اس کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، تم بھی سزا کے مستحق ہیں لیکن تم مخلوق ہیں ہماری، لہذا ہم تم پر رحم کرتے، جاؤ معاف کر دیا. تو جو گناہ کے ساتھ مرتا ہے، اگر اس کا کوئی دوسرا عمل اللہ کو پسند آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے سارے دوسرے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اگر عمل چاہے پسند آئے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے منشے کی بات ہے، مرضی کی بات ہے، وہ چاہیں تو ہر ایک عمل کی سزا بھی دیں گے. اور عمل کی جزا جیسے بہت بڑی ہے اللہ کے پاس، عمل کی سزا بھی ویسے ہی بہت بڑی ہے اللہ کے پاس. اصل میں آخرت کی زندگی لامحدود ہے، تو چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت بڑا ثواب ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ پر بہت بڑا گناہ ہے. وہ وہاں کے اعتبار سے چھوٹا ہی ہے لیکن ہمارے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. جیسے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک نماز آدمی پڑھے گا تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ بھی ویسے ہی ہے، بہت ہزاروں برس کے لیے آدمی جنت کے فیصلے کا مستحق ہو جائے گا. اور اگر ایک نماز آدمی جان بوجھ کر بلا عذر کے چھوڑ دے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ 80 سال اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایک نماز کی سزا میں، ایک عقب. اب 80 سال ہمارے حساب سے تو پوری لائف ہے اس دنیا کی، لیکن آخرت کے اعتبار سے 80 سال جو ہیں وہ ایک دن کا پاؤ حصہ بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں، آخرت میں، ایک دن 1000 سال کے برابر کا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو جب مرنے کے بعد کی زندگی میں 1000 سال کا ایک دن ہوگا تو اگر اس کو آپ 5 میں ڈیوائڈ کریں گے تو 80 سال تو پڑھیں گے آپ کو. تو بھائی ایک نماز چھوٹی ہے تو ایک نماز کے وقت کے اتنا اس کو جہنم میں ڈالو، اور وہ وہاں کے 80 سال، یہاں کے وہ 80، وہاں کے 80 سال ہو جائیں گے وہ. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ دنیا کے اعتبار سے، تو وہاں کے 80 سال تو اور بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تحت المشیت اس کو فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، جس عمل کے اوپر بھی. تو اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دوسرے فرائض اور واجبات ہیں، ان میں بہت کیئرفل آدمی کو ہونا پڑے گا کہ چاہے دنیا میں دنیاوی نقصان ہو، فائدہ ہو، عزت ملے، ذلت ملے، اور بیماری ہو، تندرستی ہو، اللہ کی جو بندگی ہے وہ بھائی پوری ہو جائے، چونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی کر کے مر جانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا. بندگی کرنے کا مقصد ہے کہ بندگی کرو، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرو اور اپنے دن پورے کر کے جاؤ دنیا سے. جیسے دوسرے لوگ آئے وہ چلے گئے، بقیہ دنیا سے کوئی کچھ لیتا لیواتا نہیں ہے، سب دنیا میں تھوڑے دن استعمال کرتے ہیں دنیا کے سامانوں کو، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. جیسے کسی جگہ پر آدمی جاتا ہے ویٹنگ ہال روم میں، چاہے وہ اسٹیشن ریل کا ہو، چاہے وہ جو ہے ایئرپورٹ کا ہو، وہاں ٹھہرتا ہے آدمی، تو جو وہاں کی چیزیں ہیں وہ سب کو یوز کرنے کی ہوتی ہیں. لوگ آتے رہتے ہیں، یوز کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، یوز کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ یہاں کی چیزوں کو استعمال کرنے کا موقع سب کو ہے، استعمال کر کے جانا ہے. کام جو کرنے کا ہے وہ اللہ کی بندگی کا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانو، اللہ کی بندگی کرو اور اپنا وقت پورا کرو. نہ تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے، نہ اس سے پہلے اہل کتاب کی آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے. خوش فہمی میں مت رہو، اللہ یہ فرما رہا ہے، لیس فی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب. نہ تمہاری خوش فہمیوں میں رہنے سے تم کو اچھی چیز مل جانے والی ہے، نہ پچھلے کتاب والوں کی خوش فہمی میں رہنے سے ان کو کوئی اچھی چیز مل جانے والی ہے. خوش فہمی سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے، خوش فہمی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہیں، ہم کو صرف 40 دن سزا ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. وہ گوشالہ کی جتنے دن پوجا کی تھی اتنے دن ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، وہ بھی ہمارے بڑوں کو ہوگی، وہ بھی ہم کو نہیں ہوگی، ایسا خیال ہوتا ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اگریمنٹ ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ سزا تو تمہارے ساتھ بھی ہے، سزا تو ان کے ساتھ بھی ہے. خوش فہمی نہ مسلمان کو جائز ہے نہ دوسروں کو جائز ہے، اصول کے مطابق رہنا ہے. فرمایا کہ نہ تو تمہاری خوش فہمی سے کچھ ہونے والا ہے، نہ اہل کتاب کی خوش فہمی سے کچھ ہونے والا ہے. جو آدمی نیک عمل کرے گا وہ نیک عمل کا بدلہ پائے گا، اور جو آدمی برا عمل کرے گا وہ برا عمل کا بدلہ پائے گا. سب سے بہترین دین اللہ کے پاس یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. تو سب سے اچھا دین کیا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا دین یہ ہے کہ جو جس میں آدمی اپنی ذات کو سرنڈر کر دے، اپنی مرضی ہی چھوڑ دے، اپنی انا ہی چھوڑ دے، عقیدوں میں بھی، عبادات میں بھی، کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، اور معاشرت میں بھی، وضاقتا میں بھی، شکل صورت میں بھی، دوستی دشمنی میں بھی، سب چیزوں میں اپنی ذات کو سرنڈر کر دینا. من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ملت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لقب ہے، اس کی اتباع کرے، اخلاص کے ساتھ کرے اور اپنے آپ کو حوالے کر دے، اس کا دین سب سے اچھا ہے. میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑے ہو جائے تو اس کی صورت کیا کرنی ہوتی ہے، اس کو بیان فرمایا گیا ہے. اگر مصالحت کی کوشش کریں وہ دونوں مل کے، یا ان دونوں کے خاندان والے، یا خاندان والے بھی نہ کریں تو کوئی ایسا ادارہ ہو، کوئی ایسی پنچایت ہو، کمیٹی ہو جو اس کام کو کرے، تو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے کہ پہلے مصالحت کی کوشش کرو. شادی جو ہے اس کو حتی الامکان جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، توڑنے کی نہیں. یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اس کے ساتھ رہ گئی زندگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور جگہ. اس کے ساتھ گزر گئے رہ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور جگہ. نہ یہ تصور مردوں کے لیے مفید ہوتا نہ عورتوں کے لیے مفید ہوتا. اس سے جو ہے وہ گھروں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اولادوں کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، ایک دوسرے میں دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، زندگی اور زیادہ مصیبت میں ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو چک پک پک تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کو گوارا کر لینا، تھوڑی بہت جو ہوتی ہے میاں بیوی میں اس کو ایک دوسرے کو برداشت کر لے کے نباہ لینا، وہ ہلکی چیز ہے، وہ کم مصیبت ہے اس مصیبت سے کہ اس کو برداشت نہیں کر کے سپریشن تک اور طلاق تک اور خلا تک چلے جانا، کیونکہ اس میں جو پرابلم ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. تو چھوٹی مصیبت کو جو آدمی گوارا کر لیتا ہے تو بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، اور جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا وہ چھوٹی بھی اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر بڑی بھی اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے. لطیفے کے طور پر میں ایک بات سناؤں کہ ایک صاحب کے مقروض تھے. ایک مرتبہ اس نے پکڑ لیا کہ بھائی میرا قرضہ کب دے گا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے. اس نے کہا دے. اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تین باتیں ہیں، یا تو ایسا کر کہ 100 جوتے میرے سے کھا لے چھوڑ دوں گا، یا ایسا کر کہ 2 کلو پیاز کھا لے میرے سامنے ابھی، یا پھر میرے پیسے لا. اس نے سوچا کہ بھائی نہ تو 100 جوتے کھا سکتا ہوں میں، نہ تو جناب والا قرضہ دے سکتا، 2 کلو پیاز کھا سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 2 کلو پیاز کھاؤں گا. وہ کھانے کہنے لگا بھی میرے سامنے کھانا، تو 1 کلو کے قریب کھایا. اس کے بعد کہنے لگے بس اب تو نہیں کھا سکتا میں، تو کہنے لگے نہیں کھا سکتا تھا پھر جوتے کھا. اب اس نے اس کو جوتے مارنے شروع کیے. جب 50-60 جوتے ہو گئے تو نہیں 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 میں 50-60 جوتے برداشت نہیں کر سکتا، تو بولے میرے پیسے لا. تو اچھا تیرے پیسے لے لے. پیاز بھی کھایا، جوتے بھی کھایا، پیسے بھی دینا پڑا اس کو. تو جو چھوٹی مصیبت پر راضی نہیں ہوتا اس کو بڑی مصیبت پر راضی ہونا پڑتا ہے. تو یہ فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو صلح کی کوشش کر لو، تو جت حتی الامکان جو تمہاری تکلیف ہے آپس کی اس کو برداشت کر لو. عورت کی طرف سے کچھ زیادتی ہو رہی ہو تب، یا مرد کی طرف سے کچھ زیادتی ہو رہی ہو تب، برداشت کر لینے کا جو فلسفہ ہے وہ زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، تمہاری اولاد کے لیے بھی ٹھیک رہے گا، تمہارے لیے بھی ٹھیک رہے گا. وہ کب تک سر پٹول رہے گی، تھوڑے دن کے بعد دونوں ہی تھک کے خاموش ہو جائیں گے بڈھا بڈھی ہو کے. اگر کسی آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی تم حرص کرو. محبت کے اعتبار سے آدمی کا دل کسی ایک سے ہی لگ سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر یہ تو ہم اسی وجہ سے یہ حکم ہی نہیں لگاتے تم کو کہ تم دونوں سے یا تینوں سے یا چاروں سے برابر کی محبت کرو، یہ ہم نہیں لگاتے تم کو حکم. یہ ہے کہ کسی ایک کی طرف ایسا جھک جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دو، اس کے حقوق کو بالکل ضائع کر دو، یہ کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے. یہ محبت میں معذور کر دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے، حقوق کے اندر باقی ہے کہ وقت کے اعتبار سے آپ کو، ٹائم کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے، رہائش وغیرہ کی سہولت کے اعتبار سے، لباس وغیرہ کی سہولت کے، کھانے پینے کی سہولت میں تو تم کو انصاف کرنا پڑے گا، اس میں برابری کرو. محبت میں نہیں کر سکتے تم معذور ہو، چونکہ آدمی کا دل آدمی کے خود قابو میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک دونوں کے ساتھ برابر برابر معاملہ کرنے لگے. یہ اللہ نے معاف فرما دیا. یہ فرمایا پھر اس کے بعد میں کہ اگر میاں بیوی میں نبھاؤ کی کوئی شکل ہی نہ بنے اور تفریق ہو جائے تو پریشان ہونے کی بالکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کارساز ہے، اس کے بھی کام بنائے گا، اس کے بھی بنائے گا. یہ نہیں ہے کہ بالکل تم ایک دوسرے پر ایسے ڈیپینڈ ہو کہ اگر وہ چھوٹ جائے گا تو میری زندگی کا کیا ہوگا، اگر وہ چھوٹ جائے گی تو میری زندگی کا کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میل ملاپ تو ہو جائے، نہیں ہو سکتا آخری صورت ہو گئی ہے تو چھوٹ جائے بھی تو یغن اللہ کل من ساعتہ وکان اللہ واسعا حکیما. اللہ پاک کا نام ہی واسع ہے، واسع کے اندر یہ بات ہے کہ وسعت ہے، کشادگی رکھی ہوئی ہے، تو وہ کشادگی کس طرح سے پیدا کریں گے؟ اللہ پاک کو معلوم ہے تو وہ کر دیں گے. تو یہ فرمایا کہ اگر تفریقی ہو جائے تو پھر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس روزانہ مسائل جو آتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ لڑکا بولتا ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، بعض مرتبہ لڑکی بولتی ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، اور ماں باپ راضی نہیں ہیں شادی کرنے پہ، ہمارے پیرنٹس راضی نہیں ہیں، ہم دونوں راضی ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما دیا ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے. یہ خامخواہ ایک مستی ہے جو چڑی ہوئی ہے، ایک خمار ہے جو چڑھا ہوا ہے، ادھر خمار نکلا اور نشہ اترا اور اس کے بعد میں چلتا ارے لا حول ولا قوۃ الا بالله، اس کی وجہ سے میں مر رہا تھا، ایسا ہوتا ہے. ایک بات یہ بتائی گئی بار بار کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک اللہ، تم بھی اور تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب بھی، ذرے سے لے کے آفتاب تک، آسمان کی ہوں، زمین کی ہوں، ان کے درمیان کی ہوں، زمین کے نیچے کی ہوں، آسمان کے اوپر کی ہوں، تمہاری ذاتی ہوں، کسی اور کی ہوں، ان سب کا مالک اللہ ہے. ملکیت جو ہے نا وہ کسی بھی مخلوق کی نہیں ہے، یاد رکھ لو. یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سبق دیا ہے، یہ قرآن پاک میں آپ کو ہر دن آتا ہے. یہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ اللہ پاک یہ بات برابر سناتے رہتے ہیں کہ مالکیت کی نفی ہمیشہ کرتے رہو کہ ملکیت تم میں سے کسی کو کسی چیز کی نہیں ہے، ہم مالک ہیں. امانت کے طور پر یہ امانت چند روزہ نزد ماس ایک امانت ہے، تھوڑے دن کے واسطے تمہارے پاس میں رکھی جاتی ہے، اس میں اللہ کے حق کو پہچانو، اس میں جو تم اپنے آخرت بنا سکتے ہو بنا لو. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا اور دوسروں کو تمہاری جگہ پر لے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ کر بھی چکا ہے اور کرنے کی ان کی عادت بھی ہے کہ جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، بس اپنی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی اسلام کی، مسلمانوں کی، کہ پوری دنیا میں اسلام کا کیا حال ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے سے غرض ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چھکڑ چلاتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک پوری کی پوری قوم کی قوم صاف ہو جاتی ہے، پورے کے پورے شہر صاف ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے علاقے صاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ این یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، ایسا تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو تمہاری کامیابی کے لیے ہم نے ایک نظام دیا ہوا ہے، تو تم اس کو سمجھتے نہیں. جو صرف دنیا چاہے گا اللہ جتنا چاہے گا اس کو دے دے گا، اور جو دنیا کے ساتھ دین اور آخرت بھی چاہے گا، اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہیں. اس لیے تم ایک چیز کیوں چاہتے ہو، ایک چیز پر کیوں قناعت کرتے ہو؟ دو چیزیں چاہو، دنیا بھی چاہو اللہ سے اور آخرت بھی چاہو، اس کے لیے بھی کوشش کرو، اس کے لیے بھی کوشش کرو، اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرو. اور یہ فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو، چاہے اپنے ہی خلاف میں گواہی دینا پڑے، یا اپنے والدین کے خلاف میں دینا پڑے، یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینا پڑے، تعصب سے، عصبیت جاہلیہ سے کہ بس یہ میرا آدمی ہے لہذا مجھے ساتھ دینا، ایسا نہیں. جو غلطی جس نے غلطی کی ہے اس نے غلطی کی ہے، چاہے وہ آپ کا ماں باپ میں سے ہو، یا اولاد میں سے ہو، یا رشتہ داروں میں سے ہو، یا خود اپنے خلاف گواہی دینا پڑے انصاف کی، تو آدمی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کے اپنے خلاف ہی بول لے کہ ہاں بھائی یہ کام اس سے ایسا ہو گیا. ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر اپنا ایمان قائم رکھو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، خود ایمان والوں کو فرمایا کہ تم کو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا پڑے گا، اپنے ایمان کو قوی بناتے رہنا پڑے گا، اپنے ایمان پر تم کو محنت کرتے رہنی پڑے گی، تاکہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر جو ہے وہ کتاب پر جو اللہ نے تم پر اتاری ہے اور تم سے پہلی جو کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان جو ہے تمہارا صحیح رہے، اس کے ساتھ فرشتوں پر بھی اور اس کے ساتھ آخرت پر بھی یہ ایمان رہنا ضروری ہے. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد میں کفر ہی کرتے رہے، تو پھر ان کی مغفرت نہیں ہوگی. یعنی ان کا جو پہلے دو مرتبہ ایمان لایا ہوا ہے ایمان، وہ معتبر نہیں ہوگا. آخر کا اعتبار ہوتا ہے، آخر وقت میں آدمی مومن تھا نہیں تھا یہ دیکھا جائے گا. پہلے مومن تھا پھر کافر ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے توفیق دی پھر مومن ہو گیا، پھر اللہ نے توفیق دی پھر اللہ نے تو محروم کر دیا تو پھر مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں مر گیا. تو جس حالت میں مرا ہے، ایمان پر مرا ہے تو ایمان معتبر ہے، کفر پر مرا ہے تو کفر معتبر ہوگا، یعنی کافر شمار کیا جائے گا. پہلے چند سالوں تک جو ایمان والا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا. منافقین کی اللہ تبارک و تعالی نے بہت مذمت بیان فرمائی ہے، اور منافقین کی تین خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں. عجیب بات ہے، وہ ان خصوصیتوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، وہ نفاق میں آدمی کیا کرتا ہے، اللہ سے فراڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو فراڈ کرنے دے رہا ہوں میں، میرا ان کے ساتھ میں یہ فراڈ ہے، کیونکہ میرے کو تو کوئی فراڈ کر نہیں سکتا، دھوکہ میرے سے تو نہیں چل سکتا، اب کوئی میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو میں الاؤ کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے کر رہا ہے نہ کرنے تو دھوکہ میرے ساتھ، تو جو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں دھوکہ دینے کا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دھوکہ دے رہے اس وقت، کیونکہ بعد میں تو اس کی گردن پکڑ لیں گے وہ. ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ان کی کہ نماز بڑی سستی سے پڑھتے ہیں وہ. منافق کو یہ فرمایا کہ منافق نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ نماز پڑھتے تھے، تو نماز سستی سے پڑھنا نفاق کی خصوصیت بیان کی گئی. علماء نے فرمایا کہ سستی دو قسم کی ہے، ایک سستی طبیعت کے تھکنے کی وجہ سے تکان ہو گئی، یہ معاف ہے، کیونکہ تک گیا آدمی، ہارڈ جاب کر کے آیا ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت، تھک تھک کے چور چور ہو گیا ہے، اب نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، تو وہ سستی جو ہوتی ہے وہ تو معاف ہے، بلکہ وہ معاف ہی نہیں بلکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس میں نماز کا ثواب الگ ملے گا اور تھکنے کے باوجود پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا، حدیث میں آتا ہے. اور ایک سستی ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا مگر روا روی میں دیکھا دیکھی زبردستی پڑھ رہا، نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، بولتے اور ارے سر پہ سے مصیبت ٹالنے کے لیے. نماز کے لیے تو آدمی کے اندر پیاس ہونا ہے، اندر طلب ہونا ہے کہ نماز کا وقت آتے میں نماز پہ جاؤں، یا اللہ جیسے تیرے بندگی کا وقت آئے گا میں جاؤں گا، جیسے عشاء میں نے ادا کی آپ کی توفیق سے، فجر کا وقت آتے میں آپ کے لیے پھر فجر کو حاضر ہو جاؤں گا، ظہر کا وقت آتے میں آپ کے لیے ظہر کے لیے آ کے آپ کے سامنے سر رگڑوں گا. اپنی دل کی چاہت سے، دل کی خوشی سے، رغبت سے نماز پڑھنا یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے، سر پہ سے مصیبت اتارنا یہ نفاق کی خصوصیت ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ ریاکاری کرتے ہیں، تیسری سمجھ لیجیے، دھوکے کو الگ مستقل شمار کر لیا جائے تو ریاکاری کرتے ہیں، تو ریاکاری نہیں ہونا ہے کسی بھی عمل میں، صرف اللہ کی رضا کا جذبہ. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کو تھوڑا یاد نہیں کرتا، کثرت سے یاد کرتا ہے. کوئی بھی کام کر رہا ہے آدمی، زبان تو بہرحال اس کی اللہ کی یاد میں رہ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی پہلا کلمہ، کبھی دوسرا کلمہ، کبھی استغفار، کبھی درود شریف، کبھی اور کلمات. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص کلمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ پڑھتے رہو چلتے پھرتے. لا الہ الا اللہ میں ایمان کی گواہی، ایمان کا اقرار، اور کلمہ توحید، اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی استغفر اللہ میں، اور جنت مانگنا ہے اس خاص مہینے میں، یہ مہینہ جنت ملنے کا مہینہ ہے، تو جب ملنے کا زمانہ ہے اس وقت تو لے لینا چاہیے. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے کہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو منافقین کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو مومنین کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، وضو سے بے وضو کے، ہر حالت میں آدمی کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کسی نہ کسی شکل میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا عينين حطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك وجعلنا من عبادك الصالحين المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته
واستنصرك فنصرته ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل ومن وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.